الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد الذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال في موضع آخر أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سبني فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہو ویدا ہو عرب کے ریگ زاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا ہوگا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام اور علاقہ عارف والا کے دور و دراز سے آئے ہوئے غیور نوجوانوں اور دوستوں، اس جامعہ فاروقیہ میں پہلے بھی میں ایک مرتبہ اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں. کافی عرصہ سے حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب کا اصرار تھا کہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے دوستو، یہ مدرسہ فاروقیہ ہے اور فاروق اعظم خلافت راشدہ کے گوہر تابدار ہیں. خلافت راشدہ کی پیشانی کا جھومر ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے آج خلافت راشدہ ہی کے موضوع پر اپنی معروضات پیش کروں اور اس عنوان پر اپنے عقائد و نظریات اور اپنے معروضات رکھوں. چونکہ ہمارے مخدوم حضرت مولانا محمد حسین صاحب، جو میرے پرانے بزرگ اور مخدوم ہیں، وہ بھی موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے ان بزرگوں کی موجودگی میں خلافت راشدہ کے موضوع پر کچھ ایسی باتیں آج آپ کے سامنے کی جائیں جو عام طور پر سٹیجوں پر اور ممبروں پر بیان نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ کی توجہ ہے؟ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہے نا بھائی. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور اگر توجہ نہیں ہوگی تو نہ مجھے فائدہ ہوگا نہ آپ کو فائدہ ہوگا. توجہ ہے نا بھائی؟ میرے دوستو، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے کہ خلافت راشدہ ہی اصل دین ہے. خلافت راشدہ ہی اصل دین ہے. دین کی اصل ہی خلافت راشدہ. اور آج ایسا دور آ گیا کہ خلافت راشدہ کی عظمت کو مٹانے کے لیے اور خلافت راشدہ کی بنیادوں کو ختم کرنے کے لیے ایک ہمسایہ ملک کروڑوں ڈالر ہر سال اس بات پہ خرچ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ باور کرائے کہ ابو بکر تو مسلمان ہی نہیں تھے، نعوذ باللہ. عمر نے تو کلمہ ہی نبی کا دل سے نہیں پڑھا تھا، عثمان تو مسلمان ہی نہیں تھے، امیر معاویہ کا تو اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. جس وقت آپ کے پڑوس کا ایک ملک اپنے ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، آیت اللہ کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے سفارت خانوں اور خانہ پرہنگ آئے، ایران کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پروپگنڈا عام کرے کہ ابو بکر و عمر مسلمان نہیں تھے، نعوذ باللہ. تو مجھے بتائیے، ایسے وقت میں جب ایک طرف کروڑوں ڈالر موجود ہو، فوج موجود ہو، پولیس موجود ہو، ریڈیو موجود ہو، ٹی وی موجود ہو، اور اسلام کا پروپگنڈا ہو، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ پوری دنیا میں اسلام کی حکومت
ایران کی حکومت ہے، قرآن کی حکومت ایران کی حکومت ہے، وہاں پردہ بھی ہے، وہاں رشوت پر رشوت ختم ہے، وہاں جناب علی اسلام کے قوانین اور حدود رائج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کی تصویر یہ پیش کرے کہ اسلام یہ ہے کہ قرآن کو شراب خور خلفاء نے تبدیل کر دیا تھا نعوذ باللہ، اور اسلام یہ ہے کہ ابو بکر نے تو مسلمان ہی نہیں تھا، اسلام یہ ہے کہ عمر نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، اسلام یہ ہے کہ عثمان نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا۔ یہ کتابیں تیرے ملک میں مفت تقسیم ہو، تیرے کالجوں میں مفت تقسیم ہو، تیرے سکولوں میں مفت تقسیم ہو، اور مولوی بھی چپ کرے، پیر بھی چپ کر جائے، حکومت بھی چپ کر جائے، کوئی بھی نہ بولے، اور 10 سال کے بعد اس ملک میں ایک نسل ایسی پیدا ہو کہ جو یہ کہے کہ چھوڑو ابو بکر کو، چھوڑو عمر کو۔ ایسے وقت میں ہر مولوی کا فرض ہے، ہر پیر کا فرض ہے، ہر چودھری کا فرض ہے، ہر سنی کا فرض ہے، اگر کوئی کلرک ہے تو اس کا فرض ہے، اگر ڈی سی ہے اس کا فرض ہے، اگر کوئی سپاہی ہے اس کا فرض ہے، اگر کوئی چودھری ہے اس کا فرض ہے، اگر دکاندار ہے اس کا فرض ہے کہ جو کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ابو بکر کو کافر کہتا ہوا تیرے پڑوس میں آیا ہے، اس کفر کو تو ننگا کرے، اس تجل کو ننگا کرے، اس پریت کو ننگا کرے، اور اس کے کپڑے چوراہے میں اتار کر تو کفر اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس نسل کو صحابہ کی محبت سے آغوش کر۔ صحابہ دین کی بنیاد ہے، کہو صحابہ۔ ایسے وقت میں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ تیرے ملک میں ایسی کتاب چھپے کہ جس میں یہ لکھا ہو نعوذ باللہ کہ عائشہ بازاری عورت ہے، اور تو کم ہو کر چپ کر کے بیٹھا رہے، اور تو مصلحتوں کو دیکھے، اور تو حکومت کے پرچوں سے ڈرے، اور تو مقدمہ سے ڈرے، اور تو جیلوں سے ڈرے، اور تو اقتدار سے ڈرے۔ مجھے ایسی مولویت سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس دیوبند کے علماء کا نام لیوا ہوں کہ جس نے ہر کفر کی تنابیں کھینچی، ہر ظلم سے ٹکرائے، ہر باطل سے ٹکرائے، قادیانیت سے ٹکرائے، عیسائیت تو آریا سماج سے ٹکرائے، رافضیت تو بدعت سے ٹکرائے، اور دنیا کو بتا دیا حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جنگ بدر میں ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 313 صحابہ کو لے کر میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا خیمہ اس چٹان کے اوپر بنا دیا جائے تاکہ آپ اس خیمے سے پورے جنگ کے منظر کو دیکھیں۔ پہلا دن تھا، ابھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا تھا، حضور نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور آپ نے فرمایا میرا خیمہ وہاں لگا دیا جائے۔ حضور کا خیمہ لگا دیا گیا، اس کو حدیث میں عریش کے نام سے لکھا گیا ہے۔ عریش عربی میں خیمے کو کہتے ہیں، ایسا خیمہ جس کی چھت نہ ہو اور ارد گرد اس کے گھاس پھوس سے ایک جگہ متعین کی گئی ہو، اس کو عریش کہا جاتا ہے۔ حضور اس خیمے میں تشریف فرمائے اور آپ نے فرمایا صاحب، اس خیمے کا چوکیدار تو ہوگا اور میرے خیمے کے اندر سوائے ابو بکر کے کوئی آدمی نہیں آ سکتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میدان جنگ دوسرے دن گرم ہونا تھا، ایک رات درمیان میں حضور پریشان تھے، 313 صحابہ نبی کے ساتھ تھے، مقابلے میں کئی سو دشمن تھے، 3 گنا زیادہ دشمن کی تعداد تھی، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں
کہ میں نماز عشاء کے بعد حضور علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ساری دنیا کا سردار فرش خاک پہ سجدہ ریز ہے اور اللہ کے دربار میں رو رہا ہے. صدیق فرماتے ہیں کہ میں قریب ہوا, چاند کی چاندنی تھی, میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سجدے میں ہے اور جس طرح بچہ بلک بلک کے روتا ہے میرا نبی رو رہا ہے. ابو بکر فرماتے ہیں دو تین گھنٹے گزر گئے, میں پھر آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ پھر سجدے میں ہے. فرمایا آدھی رات ہو گئی, تہجد کا وقت ہوا تو میں نے پھر دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں. اب مجھ سے رہا نہ گیا, میرے دل میں خطرہ ہوا کہ کہیں تاجدار رسالت کی روح کب سے انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو. میں اس خدشے کی بنیاد پر میں خیمے میں داخل ہو کر پیغمبر کے قریب چلا گیا تاکہ دیکھوں اپنے نبی کو کہ میرا نبی کیا کہتا ہے, میرے نبی کا کیا حال ہے. صدیق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے جب قریب پہنچا تو میرے نبی سجدے میں تھے اور میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی کہ جب میں نے نبی کو قریب سے دیکھا اور پیغمبر کی پگڑی مبارک اتر کر زمین پر گر چکی ہے اور نبی کا سر مبارک ننگا ہے اور پیغمبر ان پتھروں پر ان سنگریزوں پر سر نبوت والا رکھے ہوئے ہیں اور نبی نے یوں ہاتھ اٹھا رکھے ہیں اور پیغمبر کے آنسوؤں سے جو چاند کی چاندنی میں مجھے نظر آتے تھے کہ نبی کے آنسوؤں سے وہ سنگریزے تر ہو چکے تھے کہ جن سنگریزوں پہ رسول اللہ نے سر رکھا تھا. اور میں قریب ہو کر نبی کے الفاظ سننا چاہتا ہوں تو میں نے جب پیغمبر کے قریب ہو کر کان لگائے تو میرے کانوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان نبوت کے یہ الفاظ سنے. توجہ کرے گا, جو لفظ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے, عرب والا کے درو دیواروں, عرب والا کے جوانوں, میرے پیغمبر کے الفاظ پہ غور کرو جو بخاری میں, ترمذی میں, مسلم میں, دنیا کی ہر تاریخ کی کتاب میں ہے کہ رسول اللہ نے چند لفظ فرمائے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر سجدے میں رو رہا ہے اور رو کر یہ لفظ کہتا ہے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبۃ فی الارض. یہ لفظ بظاہر تو ایک حدیث ہے, دو تین الفاظ کے ٹکڑے ہیں, آدمی عام اس کی اہمیت کو نہیں جانتا, لیکن اس کا معنی سماعت فرمائے. حضور نے فرمایا اے اللہ یتیم 313 میری کمائی ہے, اے اللہ یتیم 313 میری پونجی ہے, اے اللہ یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والے اور یہ غریب لوگ میں ان کو لے کر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں, ان تہلک ہذہ العصابہ, اگر آج تو نے اس جماعت کو مٹا دیا, اس جماعت کو ختم کر دیا, ان 313 کو ختم کر دیا, ابو بکر و عمر عثمان و علی کو مٹا دیا, بلال کے حبشہ کے بلال کو مٹا دیا, فارس کے سلمان کو مٹا دیا, صنعاء کے خالد کو مٹا دیا, روم کے صہیب کو مٹا دیا, اے اللہ ان تہلک ہذہ العصابہ, عصابہ عصب سے ہے, عصب جماعت کو کہتے ہیں, اے اللہ اگر آج تو نے اس جماعت کو, اس کٹ کو, اس اجتماع کو منتشر کر دیا, لا توبۃ فی الارض, تیرا نام نہیں رہے گا, تیری عبادت نہیں ہوگی, تیرا دین نہیں ہوگا. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے مٹا دیا تیرا دین مٹ جائے گا, مجھے مٹا دیا تیری شریعت مٹ جائے گی. نہیں, عرب والا کے جوان اس نبی کے لفظ پہ غور کر پیغمبر نے فرمایا ان تہلک ہذہ العصابہ, اگر اس جماعت کو مٹایا تو دین مٹے گا, اس جماعت کو مٹایا تیرا نام مٹے گا, اس جماعت کو مٹایا تیری شریعت مٹ جائے گی. معلوم ہوا پیغمبر نے جو سجدے میں فرش خاک پہ لفظ فرمائے تھے ان لفظوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ صحابہ باقی ہے, خدا کا نام باقی ہے, صحابہ باقی ہے, شریعت باقی ہے, صحابہ باقی ہے, اسلام باقی ہے, صحابہ باقی ہے, قرآن باقی ہے, صحابہ باقی ہے, نبی کا فرمان باقی ہے, صحابہ باقی ہے, مدینہ باقی ہے, صحابہ باقی ہے, نبی کا پسینہ باقی ہے, صحابہ باقی ہے, شریعت باقی ہے, صحابہ باقی ہے, ایمان باقی ہے, قرآن باقی ہے.
فاروقی
میں ایک آدمی آج اعلان کرے کہ او عرب والا کے مسلمانوں یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, توجہ کریں, کوئی آدمی اعلان کرے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, تو نے کب اللہ کا قرآن اترتا دیکھا؟ اگر کوئی آدمی اعلان کرے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں, کوئی آدمی بتائے اس کو کیا جواب دو گے؟ میرے دوستو, کوئی کہے یہ حدیث کی کتابیں بخاری ترمذی مسلم, یہ حدیث کی 250,000 نبی کی حدیث پر مشتمل کتابیں, یہ 250,000 نبی کی حدیث سے نہیں, یہ بعد میں کلمات جوڑ دیے گئے ہیں, تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث سے نبی کی حدیث سے ہیں؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ میرے دوست, اگر تو ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور سارے صحابہ کے بارے میں خمینی کی طرح یہ عقیدہ رکھے کہ 3-4 آدمیوں کے علاوہ سب قرآن چھوڑ گئے تھے, سب ایمان چھوڑ گئے تھے, سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے, سب منافق ہو گئے تھے, اب صحابہ کو اگر تو نہیں مانتا تو اس قرآن کو اللہ کا کلام ثابت کر کے دکھا, حدیث کو نبی کا فرمان ثابت کر کے دکھا, اس لیے کہ قرآن کے پارے 30 ہیں, صحابہ نے بتایا, سورت 114 ہے, صحابہ نے بتایا, رکوع 540 ہے, صحابہ نے بتایا, اور میرے دوستو اسی طرح 170,000 قرآن کے الفاظ ہیں, یہ صحابہ نے بتایا, اور آیتیں 6,666 ہیں, صحابہ نے بتائی, قرآن اترتا نبی پہ صحابہ نے دیکھا, پڑھتے قرآن نبی کو صحابہ نے دیکھا, قرآن سنتے صحابہ نے دیکھا, پیغمبر کو رکوع میں صحابہ نے دیکھا, پیغمبر کو سجدے میں صحابہ نے دیکھا, پیغمبر کو روتے صحابہ نے دیکھا, نبی کو مسکراتے صحابہ نے دیکھا, نبی کو چلتے صحابہ نے دیکھا, نبی کو بیٹھتے صحابہ نے دیکھا, اور بدر کے پہاڑوں پہ صحابہ نے دیکھا, اور اس کے پہاڑوں پہ نبی کو صحابہ نے دیکھا, ستائی جنگوں میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, رات کی تاریکی میں صحابہ نے دیکھا, دن کی روشنی میں صحابہ نے دیکھا, گلیوں میں صحابہ کو دیکھا, صحابہ نے دیکھا, غار میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, مکے میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, عہد میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, حنین میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, عرفات میں نبی کو صحابہ نے دیکھا, قرآن اترتا دیکھا, قرآن پڑھتے دیکھا, قرآن سمجھتے دیکھا, قرآن لکھتے دیکھا, قرآن بیان کرتے دیکھا, حدیث بیان کرتے دیکھی. اگر صحابہ ایماندار نہیں, قرآن اللہ کا کلام نہیں بچتا, حدیث نبی کا کلام نہیں بچتی. ہاں, قرآن کو بچانا ہے, ابو بکر کی چوکی داری کر قرآن کو بچانا ہے, صدیق کی چوکی داری کر قرآن کو بچانا ہے, بلال کی چوکی داری کر قرآن کو بچانا ہے, صحابہ کی چوکی داری کر قرآن کو بچانا ہے, عائشہ کے قدموں کی چوکی داری کر قرآن. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کہو قرآن اللہ کا. یہ کس نے بتایا؟ صحابہ نے. کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ یہ صحابہ نے بتایا. یہ صحابہ نے بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور بولو تو صحیح. 144,000 صحابہ کی جماعت ہے. کتنی جماعت؟ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر دل میں برائی آ گئی تو ایمان ختم ہو. یہ عقیدہ رکھیں, کہو یہ عقیدہ ٹھیک ہے نا بھائی؟ کسی ایک صحابی کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر برائی آ گئی, ایمان ختم ہو گیا. ان کے دلوں میں ایمان کتنا مضبوط تھا. تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے, تو بھی نبی کا کہنا مانتا ہے, وہ بھی نبی کا کہنا مانتے ہیں. حضور نے مسجد نبی میں فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ, لوگوں ایک لمحے میں سارے بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر مسجد سے باہر جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے, ایک دہلیز کے نیچے ہے. حضور نے فرمایا بھی تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ تو کہنے لگا اللہ کے نبی, جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آیا کہ بیٹھ جاؤ, میں نے کہا اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی بجاوری میں دیر ہو جاتی. وہ اسی جگہ پر بیٹھ گیا. حضور اٹھ کر سامنے بکریوں کے بارے میں تشریف لے گئے تو ان بکریوں کے درمیان میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا. حضور نے فرمایا ابو دردا, میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو یہاں بکریوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. ابو دردا نے جو تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے فرمایا اور درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھے. یہ نبی کا عشق تھا, کہو یہ نبی کا. صحابہ نے نبی کا کہنا کس طرح مانا تھا؟ ہم نے تو سنی سنائی بات کی ہے کہ جی فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, لیکن صحابہ اسلام کی بنیاد ہے. کہو صحابہ اسلام کی. ایک بات اصولی طور پر یاد رکھیں, میں مسئلہ خلافت شروع کر رہا ہوں, توجہ کی ضرورت ہے, جس کے لیے میں نے بار بار آپ کی توجہ دلانا چاہیے. یہ مقام صحابہ تھے، صحابہ کا مقام تھا جس پر میں نے ایک دو باتیں تمہید کے طور پر عرض کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اس کو خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام، اور حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا. اللہ نے کس کو بنایا خلیفہ؟ آدم کو. اور نبی کا خلیفہ کون بنا؟ ابو بکر کے خلیفہ بننے میں اور آدم کے خلیفہ بننے میں بڑی مماثلت ہے. میں یہ مماثلت ظاہر کرنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے. ابو بکر اور حضرت آدم کے خلیفہ بننے میں بڑی آپس میں مماثلت ہے. کس طرح؟ جس طرح آدم کی خلافت کے منکر میں اور ابو بکر کی خلافت کے منکر میں بھی بڑی مماثلت ہے. توجہ کی ضرورت ہے، توجہ ہے نا بھائی آپ کی؟ وہ بولو ہے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے، حکومت کی تو توجہ کوئی نہیں. حکومت کی تو توجہ ہے الیکشن کی طرف. اور ٹھیک ہے، اس قوم کا حال ہے، کوئی ایڈی بد قسمت قوم ہے کہ جنوں جنرل ضیاء ورگا بندہ ٹکرا ہے، جڑا 11 سالہ تو بعد کہندا ہے افسوس ہے اے جنید جو اسلام نہیں لے آیا تے میرا جی کردا میں ہی لے آواں. تو 9 سال پانڈے مانجدا رہیا ہے، تینو کسے ڈکیا سی اسلام تو؟ او بولو پانڈے مانجدا رہیا ہے. کتنا بڑا دھوکا، کتنا بڑا فریب. 9 سال زکات کمیٹی، عشر کمیٹی، صلات کمیٹی، حج کمیٹی، روزہ کمیٹی، ہے جی ساری کمیٹیاں جب فیل ہو گئی تو پھر جنیجو کمیٹی، ٹھیک ہے. 3 سال یہ کمیٹی رہی، اور جب یہ کمیٹی اس کمیٹی کا پتہ چلا کہ شاید یہ کچھ کرے گی تو پھر دوبارہ پھر ضیاء الحق کمیٹی آئی کہ نہیں آئی. لیکن انہیں سارے تو چنگا نواز شریف رہا ہے. اور بولو ٹھیک ہے، آئے پنجاب دی مٹی نے جدو پیدا کیتے نا ون سمنے بندے پیدا کیتے. ٹاؤٹوں کی بڑی اکثریت ہے اس ملک میں، اینٹ اٹھائے تو نیچے سے ٹاؤٹ ملتا ہے. کل جنیجوں کو سلام کرتے تھے، آج ضیاء الحق کو سلام. دیکھو یارو، جو صدر ہے مسلم لیگ کا اس کا تختہ الٹ دیا گیا، اور جو پنجاب مسلم لیگ کا صدر ہے وہ پنجاب کا اسی طرح وزیر اعلیٰ ہے. کتنی عجیب بات ہے. جنرل ضیاء صاحب، یہ نورا کشتی نہیں چلے گی، یہ نورا کشتی ہے. اور کیا ہے نورا کشتی؟ ایدا دے نورے اتنے بڑے آئے تمہیں بھول لے، ایدا دے نورے اتنے. جنرل صاحب، یہاں ایسے بھی لوگ آئے جو کہتے تھے جو رات کو سوئے تو وزیر اعظم تھے، صبح اٹھے تو اسیر اعظم تھے. اور ایسے بھی لوگ آئے جو کہتے تھے ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، لیکن اللہ نے ان کی کرسی کو الٹ کر بتا دیا کہ کرسی صرف آیت الکرسی والے کی مضبوط ہے. بتایا یا نہیں بتایا؟ یہ بھل. اور ایسے بھی لوگ آئے اس دنیا میں ایران کے شہنشاہ کی طرح، مرے تو اپنے ملک کی 2 گز زمین قبر کے لیے نہیں ملی. اور بھٹو کی طرح ایسے بھی آئے جن کی 32,000 ایکڑ زمین تھی، لیکن مرے تو اپنے پیسوں کا کفن نہیں ملا. ہم جنرل ضیاء کو وہی بات کہتے ہیں جو قاضی اسامہ شجاع باقی رحمت اللہ علیہ نے یوں خان سے کہی تھی. قاضی صاحب نے کہا تھا، کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا، اور کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا. ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں، طوفان ہی اتارا کرتے ہیں، طوفان ہی ڈبویا کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، یہ وزارت ہمیشہ نہیں رہنی، لوہا ہی کٹنا پینا ہے. وہ بولو گل ٹھیک ہے، وہ کٹنا لوہا ہی پینا ہے. اخبار چ آ گیا جی لوہا 70% مہنگا ہو گیا. آیا کہ نہیں اخبار؟ کیوں مہنگا ہو گیا؟ اگے ایک بار وہ نظام بھی نہ آخیا تھی گنڈے مہنگے ہو گئے، ہوں لوہا مہنگا ہو گیا. جنہیں آنا انہیں اپنی جنس مہنگی کر دینی. ہمیں اس حکومت سے اسلام کی کوئی توقع نہیں. ٹھیک ہے, چاپلوسی کے طور پر بے شک ہم کہیں جی اللہ کرے اسلام لے جاؤ. کتوں اسلام اسی پاگل ہیں, ہم پاگل ہیں. 12 سال 11 سال اس حکمران کو دیکھتے ہوئے جس کے ایک آرڈر سے اسمبلی ختم ہو سکتی ہے, اس کے ایک آرڈر سے محمد کا اسلام کیوں نہیں آ سکتا؟ اس ڈرامے کو ہم جانتے ہیں. اسلم قریشی کا قاتل کہاں ہے؟ احسان اللہ فاروقی کا قاتل کہاں ہے؟ قاری اشرف عاصمی کا قاتل کہاں ہے؟ علماء کے قاتل نہیں ملتے, شبنم کی ڈکیتی کے ڈاکو مل گئے, روبینہ کے قاتل مل گئے, کنجروں کے قاتل مل گئے, بدماشوں کے قاتل مل گئے, علماء کے قاتل نہیں ملے. اس سے بڑی بے ایمانی کیا ہو سکتی؟ چار مولویوں کو بلا کر اور چار علماء کو بلا کر کوئی ان میں مخلص نہیں ہوں گے کہ یار شاید اسلام آ ہی جائے؟ ہم پاگل نہیں ہیں. اس ملک کی قسمت میں بڑے بڑے ڈرامے لکھے گئے ہیں, اور ان ڈراموں میں ایک یہ ڈرامہ ہے جو آج حکومت کر رہی ہے. کر رہی ہے کہ نہیں بھی؟ اور بولو تو صحیح, تھوڑے تو نہیں پرچا ہونا, اچھی بھی نہیں بول دے. اور بولو اچھی. یہ جڑا حال ممبران کا نا اج کل ہوا, یہ بھی کسی کا نہیں ہوا. ایک ممبر میرے کہنے لگا یار یہ چنگے بنتے ہی نہ. میں کیا کیوں؟ کہنا اسلام آباد چلے تو ممبر سی, فیصل آباد پہنچے تو سیور سی. ٹھیک ہے, اتو چلے تو ممبر سی, اتنے گئے تو کچھ بھی نہیں. پر للے یہ بھی بڑے اڑائے 50-50 لاکھ. وہ جنہ کو سائیکل نہیں ہوتا سی ممبر کو, خدا کی قسم ادا کے ممبر بھی میں دیکھے جنہوں چندے کٹھے کر کے ممبر بنایا. تھیلیاں پیش کیتیاں, چندے کٹھے کیتے, سائیکل نہیں ہوتا سا. اج سائیکل کی گل پیچھے کٹو, موٹر سائیکل تے بعد کی گل. انہوں نے نیانے کو کارا اور اپنے کو پجارو جیپا اور ملا وکھریاں, کہنے اللہ کا بڑا فضل ہے. اس غریب قوم کا پیسہ, یہ 50-50 لاکھ سے جو تم نے اس قوم کی عزت کو لوٹا ہے, اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. پڑے گا یا نہیں؟ کہتے جی جنرل ضیاء سے بڑا نیک بندہ ہے. میں کہا بالکل ٹھیک ہے. اگر جی نمازاں بڑیاں پڑھتا ہے, میں کہا اسی مسجد پہ امام رکھنا ہے, نماز بڑیاں پڑھتا ہے تو پڑھی جاوے گی. اور بات تو یہ ہے کہ اس نے سپریم کورٹ میں محمد کا قرآن کیوں نہیں نافذ کیا؟ اس نے ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ میں نافذ اسلام کیوں نہیں کیا؟ اور قرآن کی حکومت ہر محکمے میں کیوں نہیں آئی؟ 12 سال اور 11 سال تک اس کا اقتدار رہ سکتا ہے, اس کی مارشاء اللہ رہ سکتی ہے, اور وہ فوج کا چیف آف اسٹاف رہ سکتا ہے, اس کے آرڈر سے اخبار بند ہو سکتے ہیں, سیاستدان تب تک سال نظر بند رہ سکتے ہیں, اسمبلی ووٹ لینے کے بعد 3 سال کے بعد اڑائی جا سکتی ہے, کبھی نہ توڑی جا سکتی ہے, اس کے آرڈر سے اسلام کیوں نہیں آ سکتا؟ بات سیدھی ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی؟ اس دور میں جتنا ایران کا لٹریچر تقسیم ہوا, پچھلے 40 سالہ دور میں صحابہ کے خلاف اتنا لٹریچر پاکستان میں نہیں آیا جتنا لٹریچر جنرل ضیاء کے دور میں آیا. اسلام آ رہا ہے, کھوکا ریڑی تو اسلام توڑتا تا ابھی کدے تک پہنچ جانا. اسلام آ رہا ہے, ٹیلی ویژن پر ڈرامہ لگا ہوا ہے, فلم چل رہی ہے, فلم کے درمیان میں فلم روک کر اذان ہوتی ہے, اور اذان کے بعد پھر فلم شروع ہو جاتی ہے. سادہ قسم کا مولوی سادہ دیندار سمجھتا ہے, آئے ہائے کتنی اچھی گل کیتی ہے, اور ویکھو ڈرامہ روک کے اذان دیتی ہے. اے نوجوان, چھوٹی سوچ رکھنے والے نوجوان تجھے نہیں پتا اسلام کا مزہ ترانوں کی شکل میں اور کنجلوں کی صورت میں اس ملک میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور قوم آج ہر برائی کو اسلام کے کھاتے میں ڈال دی. ڈالنے لگی یا نہیں لگی؟ میرے دوست کراچی سے ایک کتاب چھپی خاص اس کتاب میں لکھا کہ دنیا میں اللہ نے دو فرعون پیدا کیے ایک کا نام ابو بکر تھا دوسرے کا نام عمر تھا. یہ کتاب پاکستان میں ملتی ہے پاکستان میں یہاں چھپی اس اسلام کے دور میں اس کو اسلام کا دور کہتے ہیں. ہم بولتے ہیں ہم پر پرچہ ہو جاتا ہے یہ سخت زبان جتنا قابل اعتراض لٹریچر ہے اس تمام لٹریچر کو ضبط کیا جائے. ٹھیک ہے کشف الاسرار خمینی کی کتاب ہے اور الحکومت الاسلامیہ خمینی کی کتاب ہے. تحریر الوسیلہ خمینی کی کتاب تازہ چھپ کر آئی ہے جس میں خمینی نے لکھا کہ تم اس نبی کی ولادت کیا کہتے ہو کیا اس نبی کی ولادت کی بات کرتے ہو جو نبی اپنے مشن میں کبھی کامیاب ہی نہیں. یہ خمینی کی لکھی کتاب تحریر الوسیلہ جو ابھی تازہ کتاب ایران کی آئی ہے اور پاکستان میں مفت تقسیم ہو رہی ہے. آپ تو ایک کتاب کی بات کرتے ہیں یہ ملتان میں اور کراچی میں لاہور میں حیدرآباد میں پشاور اور پنڈی میں جو ایران کے سفارت خانوں کی شکل میں خانہ فرہنگ ہائے ایران بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر بورڈ لکھا ہوتا ہے آؤ فارسی سیکھیں فارسی سیکھیں. نوجوان بھولا بھالا فارسی سیکھنے کے بہانے اس خانہ فرہنگ ایران میں چلا جاتا ہے اور وہاں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ ابو بکر و عمر نے تو دل سے کبھی نبی کا کلمہ نہیں پڑا تھا اور ایسے خانہ فرہنگ اس ملک میں سات سے زیادہ کام کر رہے ہیں. ہماری حکومت گونگی ہو گئی ہے پیری ہو گئی ہے انسی ہو گئی ہے. اس حکومت کو ایران کی ان سرگرمیوں کا علم نہیں ہے. اگر علم ہے اور پھر ان کو بند نہیں کرتی تو یہ منافقت ہے اسلام کا دعویٰ منافقت پر مبنی. ٹھیک ہے اور میری بات ٹھیک ہے میں عرض یہ کرا کہ اللہ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام. کس کو خلیفہ بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضور علیہ السلام نے خلیفہ بنایا صدیق اکبر. اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے اپنے زیادہ قریبی کا انتخاب نہیں کیا. اللہ کے زیادہ قریبی تسبیح کرنے میں فرشتے تھے. کون تھے؟ اللہ نے خلافت کے انتخاب کے لیے زیادہ قریبی کو نہیں دیکھا بلکہ صاحب صلاحیت کو دیکھا کہ جو میری خلافت کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے. تو اس کے لیے خلافت کا تاج اللہ نے آدم کے سر پہ رکھا. اللہ کے زیادہ قریبی فرشتے تھے کہ نہیں تسبیح بیان کرنے میں؟ لیکن اللہ نے زیادہ قریبی کی بجائے صاحب صلاحیت کا لحاظ رکھا. اور جب حضور کے خلیفہ بنانے کا وقت آیا تو حضور نے بھی جو نسب میں حضور کے زیادہ قریبی تھے یعنی حضرت علی ان کا لحاظ نہیں رکھا بلکہ خلافت کے انتخاب کے لیے حضور علیہ السلام نے بھی صلاحیت کا اعتبار کیا اور صلاحیت کا اعتبار کر کے اپنے مسلح کا وارث صدیق اکبر کو بنایا. حضور نے وفات کے وقت فرمایا مرو با بکر فلی وسلی بن ناس ابو بکر کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا ان ابانی کب فقیم یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا یا اب اللہ الا ابا بکر اے عائشہ میں کیا کروں میرا خدا ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر نے پیغمبر کی زندگی میں نبی کے مسلح پر اتنی نمازیں پڑھائیں. کتنی نمازیں پڑھائیں؟ توجہ کیجیے حضور نے اپنا خلیفہ صدیق کو بنایا اور اللہ نے اپنا خلیفہ آدم علیہ السلام کو بنایا. توجہ کریں اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ آدم زمین میں میرا خلیفہ ہے، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ نے اعلان کیا، لیکن اعلان پر اللہ نے اکتفا نہیں کیا، حالانکہ یہ اعلان کافی تھا، اللہ نے فرمایا آدم میرا خلیفہ، یہ اعلان کافی تھا، لیکن اللہ نے اعلان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ خلافت کو منوانے کے لیے، آدم کی خلافت امت اور دنیا سے منوانے کے لیے ایک طریقہ عجیب و غریب اختیار کیا، اور وہ یہ طریقہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آگے کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو، اس کو سجدہ کرو، قرآن کہتا ہے فسجد الملائکۃ الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، یعنی اعلان اللہ نے کر دیا کہ آدم میرا خلیفہ، اعلان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ خلافت کو منوانے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ اس کو آگے کر دیا اور فرشتوں سے کہا اس کے پیچھے سجدہ کرو، یعنی جس کو آگے کیا جائے اور جس کے پیچھے سجدہ کیا جائے وہی اس کے خلافت کو منوانے کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ نے آدم کی خلافت کے لیے جو طریقہ اختیار کیا رسول اللہ نے بھی صدیق کی خلافت کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا، اور صدیق کو انگلی پکڑ کے پیغمبر نے مسلح پر کھڑا کر دیا اور امت کو کہا اس کے پیچھے نماز پڑھو، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اعلان کیا کہ آدم میرا خلیفہ، حضور کو بھی اعلان کرنا چاہیے تھا کہ میرے بعد ابو بکر میرا خلیفہ، حضور نے اعلان کیوں نہیں کیا، حضور نے طریقہ وہ اختیار کیا جو خلافت منوانے کے لیے اللہ نے اختیار کیا، لیکن اللہ نے تو اعلان کر دیا کہ آدم میرا خلیفہ، پیغمبر اگر اعلان کر دیتے سارا جھگڑا ختم ہو جاتا، ساری باتیں بک جاتی، سارے اختلاف ختم ہو جاتے، نبی نے اعلان تو نہیں کیا کہ صدیق میرا خلیفہ، صرف انگلی پکڑ کے صدیق کو مسلح پر کھڑا کر کیا، اگر صدیق اکبر کو پیغمبر اعلان کر کے مسلح پہ کھڑا کرتا، یہ پیغمبر فرماتے، پیغمبر یہ فرماتے کہ صدیق میرا خلیفہ، تو ایک بات یاد رکھے صدیق امت کے سامنے جواب دینا ہوتا، کیوں کہ صدیق کو تو پھر نبی نامزد کر جاتے اور صدیق پر سریرا عوام میں کوئی اعتراض نہ کر سکتا، حکومت اسلام کی عوامی نہ ہوتی، پیغمبر نے ابو بکر کو مسلح پر کھڑا کر کے دنیا کو بتا دیا کہ نامزد میں نے نہیں کرنا، نامزد لوگوں نے کرنا ہے، میں نے تو نشانی بتلائی ہے تاکہ جس کو لوگ نامزد کرے اس کو بعد میں سوال بھی اس سے کر سکے، اس سے جواب بھی پوچھ سکے، اس پر اعتراض بھی کر سکے، اور عوام کی مرضی اس حکومت میں شامل ہو، اللہ ایسی حکومت اپنے پیغمبر کی دنیا میں قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس میں انتخاب عوام کرے، نشانی پیغمبر بتلائے، خلیفہ آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کیا، ابلیس کیا یا نہیں کیا بولو، کیا، جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فاخرج انک رجیم، نکل جا، قرآن نے کیا کہا فاخرج، فاخرج فاخرج کا کیا معنی، نکل جا، فاخرج کا کیا معنی، لیکن جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا وہ نسل یہودی تھا جس کا نام تھا ابن سبا، حقیقت میں وہ یہودی تھا، اور یہودیوں کے بارے میں حضور نے خود اعلان فرمایا تھا اخرج الیہودا من جزیرۃ العرب، یعنی جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو بھی نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور جس نے محمد کے خلیفے کا انکار کیا اس کے لیے بھی نکل جانے کا حکم دیا گیا، اور آپ اس حکم کو نہ دیکھیں جو پیغمبر نے دیا تھا کہ نکل جائے، جو اللہ کے خلیفے کے منکر تھے، منکر تھا وہ آج تک نکلا ہوا ہے، اور جو محمد کے خلیفہ کے منکر تھے ان کے لیے حکم آج بھی فخرج کا ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری موت مکے میں آئے، میری موت مدینے میں آئے، کیا میں اگر یہاں مروں تو میری قبر مکے میں بنے، میں یہاں مروں میری قبر مدینے میں بنے، ہر آدمی کی تمنا ہے، لیکن ایک جماعت ایسی ہے کہ جو مرتی مکے میں ہے لیکن اس کی قبر ایران میں بنتی ہے، آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ 374 ایرانی مرے مکے میں، ان میں سے ایک کی قبر بھی مکے میں نہیں بنی، اور ساری سب کی قبریں مدینے میں، سب کی قبریں ایران میں بنی، اور دوسری طرف احسان الہی ظہیر کو دیکھو کہ دھماکہ لاہور میں ہوا اور مدینے میں جا کر اس کی قبر بنی، توجہ کیجئے، ایک آدمی پاکستان میں مرتا ہے قبر مدینے میں بنتی ہے، ہندوستان میں بنتا ہے قبر مکے میں بنتی ہے، لیکن اس طرف دیکھیے کہ یہ
374 ایرانی مرتے مکے میں ہیں حج کے موقع پر اور قبریں ایران میں بنتی ہے. میں بڑا سوچتا رہا لیکن مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا حکم اگر اپنے خلیفے کے منکر کے لیے فخر اس کا تھا تو جو نبی کے خلیفے کے منکر تھے ان کے لیے بھی حکم فخر اس کا تھا. اس لیے پہلے دن بھی ان کو فخر کہہ کر مدینے اور مکے سے نکالا گیا اور آج بھی ان کے لیے حکم فخر اس کا ہے. اس لیے مرے مکے میں اور قبر ایران میں بنی. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا توجہ کیجئے اس کو دنیا میں ایک سزا ملی اس کو دنیا میں, اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا تھا اس کو بھی دنیا میں ایک سزا ملی. ایک سزا آخرت میں ایک دنیا دونوں کو. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا اس کو دنیا میں یہ سزا ملی کہ ساری دنیا کے حاجیوں کو خدا نے مقرر کر دیا کہ جب حج کرنے جائیں تو اس کو کنکریاں ماریں. جب حج کرنے جائیں تو اس کو کیوں بھائی کنکریاں کیوں مارے بھائی حاجی صاحب تم وہاں کنکری کیوں مارتے ہو؟ حاجی جواب دیتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے خلیفے کا منکر تھا. جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کے لیے حکم دیا کہ اس کو کنکریاں مارو اور تمہیں کہہ دیا کہ تم کنکریاں مارو. سزا یہ زیادہ نہیں ہے صرف کنکریوں کی سزا ہے. اس لیے اللہ نے تنبیہ کرنی تھی اس لیے سزا تھوڑی رکھی تاکہ آئندہ کوئی کسی کی خلافت کا منکر نہ بنے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو سزا ملی کنکریوں کی, لیکن بعد میں جنہوں نے سبق نہیں سیکھا اور وہ محمد کے خلیفے کے منکر بن گئے اس کو اللہ نے سزا دی چھریوں کی. جو اللہ کے خلیفہ کا منکر تھا اس کو سزا ملی پتھروں کی, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو سزا ملی چھریوں کی. اور دیکھیے جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پتھر ماریں, لیکن جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کے لیے آپ سے نہیں کہا گیا کہ آپ مارو, بلکہ ان کو خود مقرر کر دیا کہ تم ہی خود مارو. تم خود کیوں مارو؟ اس لیے کہ میں ماروں مجھ پر پرچہ ہو جائے, آپ مار جائے آپ پر پرچہ ہو جائے, تیرا بھی پیٹ لگ جائے. اللہ نے فرمایا میں انتظام میں کروں گا مارنے کا کہ ہاتھ بھی اپنے ہوں گے چھری بھی اپنی ہوگی سینہ بھی اپنا ہوگا مارے بھی اپنے آپ کو. اور مارنے کے لیے صرف مارنے کی بات نہیں ہوگی بلکہ مارنے کے لیے باقاعدہ لسنس حاصل کریں گے, حکومت کو درخواست دیں گے کہ بخدمت جناب ڈی سی صاحب میں نے 10 تاریخ کو 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک فلاں چوک میں ہم سب نے مل کر اپنے آپ کو مارنا ہے, اس لیے آپ سے درخواست ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے آپ کو مارے. ہم نے چونکہ چھریوں سے مارنا ہے اس لیے آپ پولیس مقرر کرے تاکہ کوئی ہمیں نہ روکے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ امریکہ میں چلے جائیں کسی آدمی کے ہاتھ میں چھری ہو وہ اپنے آپ کو مارنے لگ جائے لوگ روکیں گے کہ یار یہ خودکشی کرنے لگا ہے. آپ کسی بچے کو دیکھیں اس کے ہاتھ میں چھری اور چاقو ہو آپ پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ اپنے آپ کو کہیں مار نہ لے, اور کوئی آدمی بازار میں گلی میں کوچے میں چھری سے اپنے آپ کو مارتا نظر آ جائے اسی پر فوری طور پر خودکشی کا مقدمہ بن جاتا ہے وہ جیل میں چلا جاتا ہے. لیکن یہ لوگ 10 محرم کے دن اجتماعی خودکشی کرنے کے لیے چڑیا اور پلہاڑیاں جمع کر کے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان پر کوئی مقدمہ نہیں بناتا, کوئی خودکشی کی بات نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا اس حکمت پہ غور کرے کہ یہ سزا اللہ کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے. جس طرح ان پتھروں کو مارنے کے لیے کوئی نہیں روکتا اسی طرح ان کو چھڑیا مارنے سے کوئی نہیں روکتا, اس کو بھی سزا مل رہی ہے, ان کو بھی سزا مل رہی ہے. مل رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو تو صحیح. لیکن ایک اور بات یاد رہے, ایک بات یاد رہے, جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا اس کو دنیا میں سزا ملی صرف پتھروں کی, لیکن جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو سزا چھریوں کی بھی ملی اور ایک اور سزا دنیا میں ملی. ایک اور سزا دنیا میں ملی اور وہ ایسی سزا تھی جو نہ یہودیوں کو ملی نہ عیسائیوں کو ملی نہ قادیانیوں کو ملی نہ ہندوؤں کو ملی نہ سکھوں کو ملی. وہ سزا بڑی عجیب ہے, آپ حیران ہو جائیں گے وہ سزا سن کر کہ وہ سزا کیا ہے. تو جو دنیا کے کسی کافر کو نہیں ملی اور ان کو ملی, وہ سزا ہے کالے کپڑوں کی. وہ سزا ہے
اچھا آپ میں سے کوئی آدمی کہے گا فاروقی صاحب یہ بھی کوئی سزا ہے, کالے کپڑوں کی کیا سزا ہے, کپڑے سفید پہن لیے کالے پہن لیے اس میں کیا حرج ہے, ٹھیک ہے نا, تو بولو ٹھیک ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ابھی آپ کہیں گے کہ یہ واقعی دنیا کی سب سے بڑی سزا ہے, ابھی مانیں گے میری بات سن کر, توجہ ہے نا, نو محرم والے دن ایک ملنگ میرے کو آیا کہنا نظر اللہ نیاز حسین مولوی 5 روپیے کٹ, اور میں آخیا 5 تو باہر کٹا گا پہلو یہ کپڑے کیوں چٹے پائے محرم کی 9 تاریخ, وہ کہنے لگا مولوی جی کپڑے کی رکھا دل کالا ہونا چاہیے بندے, ایسے بھی لوگ اس نے کہا کہ کپڑوں میں کیا رکھا ہے دل کالا, دل کالا ہونا چاہیے کپڑے کے پیچھے, ٹھیک ہے میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے ایسے بھی, لیکن کالا کپڑا سزا ہے یا نہیں اس کے بارے میں توجہ کریں, جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ کالا کپڑا دوزخیوں کا لباس تو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے بات اچھا اب آپ کہیں گے کہ یار کوئی بات نہیں کالا کپڑا دوزخیوں کا اگر لباس ہے تو پھر بھی کیا سزا ہے, ایک آدمی دنیا میں اگر کالے کپڑے پہن لیتا ہے تو وہ کون سا دوزخ میں چلا جاتا ہے, کپڑے تو پہن پائیے کوئی بات نہیں, کپڑے کالے پہن لیے یا سفید پہن لیے, میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ مجھے کہیں کہ فاروقی صاحب آپ نے کل کو کہاں جانا, تو میں کہوں کہ میں نے صبح 10 بجے تک بہاول نگر پہنچنا ہے, میں یہ کہوں میں نے صبح 10 بجے تک بہاول نگر پہنچنا ہے, آپ صبح 9:30 بجے میرے پاس آئیں, آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ یہ بڑا مصروف آدمی ہے پتہ نہیں 10 بجے جائے گا کہ نہیں, پتہ نہیں 10 بجے, لیکن اگر صبح 9:30 بجے آپ آ کر مجھے دیکھیں کہ میں غسل کر کے کپڑے پہن چکا ہوں اور کپڑے بدل چکا ہوں تو آپ کہیں گے یار پہلے شک تھا جائے گا کہ نہیں, لیکن اب چونکہ اس نے کپڑے پہن لیے اب یقین ہو گیا کہ ضرور جائے گا, یہ جا رہا ہے, یہودی جنگ میں جائیں گے ٹھیک ہے پھر پتہ نہیں کب جائیں گے, عیسائی بھی جائیں گے, قادیانی بھی جائیں گے, ہندو بھی جائیں گے, پتہ نہیں کب جائیں گے, لیکن ایک طبقے کو ہم نے دیکھا کہ وہ تو کپڑے دوزخیوں کے پہن کر بیٹھا ہے تو ہمیں یقین ہو گیا کہ باقی جب جائیں گے جائیں گے, لیکن یہ تو جا رہے ہیں, بھائی آپ چاہیں یا نہ چاہیں لیکن یہ پیار ہے, پیار ہے کہ نہیں, بھائی میری بات غلط ہے کہ صحیح ہے, میری بات سمجھ میں آپ کو آئے, ایک بات یاد رکھیں قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ نے ایمان والوں سے, کس سے وعدہ کیا, جب قرآن نے ایمان والے کہا تو شیعہ کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے, تو وعدہ اللہ نے صحابہ سے کیا, کس سے کیا, اور وہ ایمان والے تھے, الذین آمنوا منکم, اور وہ لوگ منکم جو تم میں سے تھے, یعنی قرآن کی آیت جب یہ اتری صلح حدیبیہ کے موقع پر تو اس کے بعد جو مہاجرین موجود تھے وعدہ ان کے ساتھ ہے, وعدہ کہ اللہ ضرور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان والے تھے اور اچھے عمل کرنے والے تھے, تم میں سے کیا وعدہ کیا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ زمین میں ان کو ضرور سے ضرور خلیفہ بنائے گا, کس طرح خلیفہ بنائے گا, كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح پہلی امتوں کے خلیفے بنائے گئے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ یوشع علیہ السلام کو بنایا گیا اور داؤد علیہ السلام کا خلیفہ سلیمان علیہ السلام کو بنایا گیا, اسی طرح جس طرح پہلی امتوں کے خلیفے بنائے گئے اسی طرح اے میرے پیغمبر کی امت کے لوگوں تم کو بھی زمین میں خلیفہ بنایا جائے گا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور تمہاری نشانیاں کیا ہوگی, خلفاء کی کیا نشانیاں ہوگی, توجہ کیجیے نشانیاں بڑی عجیب ہے, فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, پہلی نشانی کیا نشانی, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ, کہ وہ لوگ جن کو خلیفہ بنایا جائے گا ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار عطا کرے گا, زمین میں حکومت عطا کرے گا, زمین میں فتوحات عطا کرے گا, زمین میں قوت عطا کرے گا, زمین میں سلطنت عطا کرے گا, وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, وہ دین ان کے پاس وہ دین ہوگا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہوگا, اور آگے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے آ جانے سے دنیا کا خوف امن میں بدل جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا. 1400 سال کے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا مستار صدیق اکبر ہے، فاروق آدم ہے، عمر عثمان غنی ہے، علی المرتضی ہے، امیر معاویہ ہے. ان آیات کے مستار مجازی طور پر حضرت حسن اور علی معاویہ ہے. حقیقی مستار 4 خلفاء ہے. توجہ کیجیے، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بعد خلیفہ بنے تو صدیق اکبر نے 2 سال 3 مہینے 10 دن کے اندر 11 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت کہہ لی. یہ آپ کا پاکستان کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک یہ صرف 2.75 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم ہے، لیکن صدیق اکبر کا دور خلافت 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر قائم رہا. ایک بات اور یاد رکھیں کہ پوری دنیا کا خشکی کا حصہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل زمین ہے. اس وقت پوری دنیا کا خشکی کا حصہ جدید اٹلس کے مطابق 1 کروڑ 30 لاکھ مربع میل زمین ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی آبادی 4.5 ارب ہے، جس میں 1 کروڑ 1 ارب 30 کروڑ صرف مسلمان دنیا میں بستے ہیں. 87 دنیا میں اس وقت جزیرے آباد ہیں، باقی 185 کے قریب دنیا میں ملک آباد ہیں. توجہ کیجئے، اس پوری دنیا کے عظیم المرتبہ جغرافیے میں خلفائے راشدین نے کہاں کہاں اللہ کے پیغمبر کی حکومت قائم کی، اس کی طرف آپ کو توجہ کرنی ضروری ہے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 11 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. اس کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. حضرت عمر کی شہادت کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے، انہوں نے 12 سال تک 44.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. حضرت حسن سے خلیفہ بنے، انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. اور اس کے بعد جب حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ کی صلح ہو گئی اور حضرت حسن اور حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی اور ان کو اپنا امام تسلیم کر لیا اور قیس بن سعد بن عبادہ کے اصرار پر ان کے شام کے ایک شہر مقام سکن میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجماع ہو گیا، تو امیر معاویہ نے تنے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پہ اسلامی حکومت قائم کی. توجہ کیجیے 64,65,000 مربع میل زمین، اور پوری دنیا کا جغرافیہ تھا، آج بھی ہے 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل زمین کے اس پوری دنیا کے خشکی کے حصے پر امیر معاویہ نے 64,00,000 مربع میل زمین پہ رسول اللہ کی حکومت قائم کی. یعنی نپولین کہتا ہے کہ دنیا میں نصف صدی میں نصف دنیا کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور وہ نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کرنے کا سہرا امیر معاویہ کے سر ہے. امیر معاویہ اسلام کی تاریخ کا وہ جلیل القدر انسان ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا صاحب السری معاویہ فمن احبہ فقد نجا فمن ابغضہ فقد ہلاک. لوگوں، معاویہ میرا رازدان ہے، جس نے معاویہ صرف محبت رکھی وہ کامیاب ہوا، جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہوا. حضور نے حدیث میں فرمایا جب رسول اللہ معاویہ یوم القیامت علیہ رضا من نور الایمان، قیامت کے دن معاویہ اس حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا کہ معاویہ کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. حضور نے فرمایا اللہم علم الکتاب والحساب وقر عذاب، اے اللہ معاویہ کو حساب سکھا، کتاب سکھا، دوزخ کے عذاب سے بچا. حضور نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ تحادی مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے اول جیشن یقض البحر فقط اوجب الجنہ، میری امت میں جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. قرآن کی ایک آیت کا اور پیغمبر کی ایک حدیث کا ترجمہ سمجھا کر میں اپنی بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام باررة. جو قرآن پاکیزہ صفحات کی کتاب ہے اور ان کو لکھنے والے ہاتھ بھی بڑے پاکیزہ ہیں. حضور علیہ السلام کی وحی کے 13 کاتب ہیں. 13 کاتبوں میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا قرآن لکھا, اور قرآن جن لوگوں نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لکھا ان کی تعریف قرآن کرتا ہے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ, وہ ہاتھ بڑے برکت والے ہیں کہ جن ہاتھوں نے اللہ کا قرآن لکھا. اور اس کے بعد فرمایا کِرَامٍ بَرَرَةٍ, اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ صرف ہاتھ اچھے نہیں بلکہ فرمایا کِرَامٍ بَرَرَةٍ, وہ انسان روئے زمین کے بہترین لوگ ہیں. یعنی امیر معاویہ روئے زمین کے بہترین انسانوں میں قرآن کی زبان میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد حضور کی یہ حدیث ہے, اول جیش یغزو البحر فقط اوجب الجنہ, میری امت میں جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. توجہ سے حدیث کا مفہوم سمجھے. حضور علیہ السلام حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے, اور اچانک آپ کی دوپہر کے وقت آنکھ کھلی تو آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا. ان میں ہاں موجود تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش ہیں. حضور نے فرمایا ام ہانی میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں اسلام کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. ام ہانی تو گواہ ہو جا, جو آدمی میری امت میں سمندروں میں اسلام کے لیے لڑائی کرے گا میری امت میں اور پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا تو گواہ ہو جا کہ وہ جنتی ہوگا, وہ سارا لشکر جنتیوں کا ہوگا. ام ہانی نے پیغمبر کی حدیث سنی. ام ہانی کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی, اس لڑکی کا نام ام حرام تھا. اٹھ کر کھڑی ہو گئی, ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں جو بحری لڑائیوں کا آغاز کرے گا. حضور نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے, فرمایا اے اللہ اس ام حرام لڑکی کو بھی اس لشکر میں شریک کر دینا. بات ختم ہو گئی. یہ مدی مکہ مکرمہ کی بات ہے, مکہ مکرمہ کی حدیث ہے. اس وقت تک تصور نہیں تھا کہ بحری لڑائیوں کا آغاز کب ہوگا, مدینہ کب فتح ہوگا, روم کب فتح ہوگا, ایران کب فتح ہوگا, سلطنت اسلام کی کب پھیلے گی. لیکن عرب والا کے دوستو پیغمبر کا فرمان تھا, اس کو پورا ہونا تھا. سورج چڑھتا ہے چڑھے نہ چڑھے, چاند چڑھتا ہے چڑھے نہ چڑھے, لیکن نبی کی بات کو پورا زمین پر ہونا تھا. اور چشم فلک نے پیغمبر کی اس حدیث کے مصداق کو دنیا میں پورے ہوتے دیکھ لیا. پیغمبر کے صحابہ کے دور میں پیغمبر کی حدیث پوری ہو گئی. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. ابو بکر صدیق کا دور آیا, عمر فاروق کا دور آیا, امیر معاویہ ملک شام کے گورنر بنے, اور اس کے بعد عثمان غنی کا دور آیا, امیر معاویہ گورنر شام اور گورنر اردن بنے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ شام کی سرحد پر شام کے علاقے میں رہتے تھے, اور شام کا ملک سمندر کے کنارے پر واقع ہے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ امیر المومنین مجھے اجازت ہے میں شمالی افریقہ کے جنگلات کاٹ کر بحری جہاز تیار کروں, اور اس سمندر کا سینہ چیر کر جس کو بحر اوقیانوس کہتے ہیں اس کا سینہ چیر کر اس سمندر سے آگے گزر کر میں اسلام کو فرانس اور کنیڈا اور یورپ کے دروازے تک پہنچاؤں. اس لیے کہ اسلام کو فاروق اعظم نے عرب سے نکال کر عجم تک پہنچا دیا. لیکن اسلام صرف عجم تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ اسلام یورپ تک پہنچ جانا چاہیے. امیر معاویہ نے یہ خط گورنر شام کی حیثیت سے جب حضرت عثمان غنی کو لکھا, حضرت عثمان نے اجازت دے دی کہ اگر تیرے پاس وسائل موجود ہیں تو تجھے اجازت دے. حضرت امیر معاویہ وہ خط پا کر اسی وقت ساری مملکت کے اپنے صوبے کے گورنروں, صوبے کے رؤساء اور ارکان دولت کو جمع کیا, اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ میں دہلی کرنا چاہتا ہوں, میں سمندر میں پہلی جہاز اتارنا چاہتا ہوں, پہلی بیڑا بنانا چاہتا ہوں. چنانچہ امیر معاویہ کے حکم سے شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹنے کے لیے 40,000 فوجیوں کا دستہ مقرر ہوا. 40,000 فوجیوں نے شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر ایک سال کی مدت میں 1,750 بحری جہازوں پر مشتمل جو ہیکل بحری بیڑا تیار کیا. جب وہ بحری بیڑا تیار ہو رہا تھا پوری دنیا میں عیسائیت لرزہ بر اندام ہو گئی, پہ روم پہ لرزہ تاری ہو گیا, یہودیت خاک کی نیند سو گئی اور یہودیت لرزہ بر اندام ہو گئی. پوری دنیا کا کفر سکتے لے آ گیا کہ محمد کا ایک صحابی, پیغمبر کا ایک جانشین, نبی کی مسرت پہ بیٹھنے والا, ایک معافیہ نبی کا نام لینے والا کس طرح سمندر کا سینہ چیر کر کنیڈا کے دروازے پر اللہ کے قرآن کی صدائیں بلند کرے گا. جس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر تیار کر رہے تھے، اسی وقت مدینہ منورہ نے ایک آدمی نے اعلان کیا، لوگوں اگر کسی نے جنتی بننا ہے تو امیر معاویہ کے لشکر میں شریک ہو جائے۔ نبی نے فرمایا جو پہلی لڑائیوں کا آغاز کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور معاویہ کا لشکر تیار ہو رہا ہے۔ یہ خبر اس قاصد کی اس گھر میں پہنچی جس گھر میں وہ لڑکی ام حرام پیاہی گئی تھی اور وہاں موجود تھی۔ اس کا خاوند ابن ملحان موجود تھا، اس نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی کہ پہلی لڑائیوں کا آغاز ہونے والا ہے۔ ام حرام نے اپنے شوہر سے کہا کہ ابن ملحان جنت لینے کا وقت آ گیا ہے، جلدی کر اٹھ، محمد مصطفیٰ کی زبان سچی ہے اور ہم جنت لے کر رہیں گے۔ ابن ام حرام اپنے شوہر ابن ملحان کے ساتھ مدینہ سے سفر کر کے ملک شام پہنچی اور امیر معاویہ کے دربار میں ام حرام نے پیغمبر کی جب یہ حدیث سنائی، امیر معاویہ کی چیخیں نکل گئیں، امیر معاویہ دھاڑے مار کر رونے لگے، اور اسی وقت امیر معاویہ نے ام حرام اس کے شوہر کو اپنے لشکر میں شریک کر لیا۔ پیغمبر کی حدیث کا مستحق وہ پیغمبر علیہ السلام کا نام لیوا، امیر معاویہ بنا۔ میرے دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بحری بیڑا 1750 جہازوں پر مشتمل جب سمندر میں بحر اوقیانوس میں ڈالا گیا، پوری دنیا کی عیسائیت لردبر اقدام ہو گئی۔ پاپا روم نے کہا ہمارے 700 بحری جہاز ہیں اور معاویہ کے 1700 بحری جہاز ہیں، اب اسلام کو عرب اور عجم سے ہم پہلے نہیں روک سکے، لیکن اسلام کو اب یورپ کے دروازے تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکی۔ آج دنیا کہتی ہے اسپین میں 750 سال مسلمانوں نے حکومت کی، تمہیں پتہ ہے اسپین کے دروازے پر اسلام امیر معاویہ نے پہنچایا تھا، اسپین کے دروازے پر اسلام معاویہ کا لشکر لے کر آیا تھا، کرتبہ کے دروازے پر اسلام معاویہ لے کر آیا تھا، غرناطا کے دروازے پر اسلام معاویہ لے کر آیا تھا، سری لنکا کے جزیروں میں اسلام معاویہ کے جہازوں نے پہنچایا تھا، ہانگ کانگ کے دروازے پر اسلام معاویہ کے فوجیوں نے پہنچایا تھا، روس کی سرحدوں پر تاشکند و بخارا میں اسلام معاویہ کی فوجوں نے پہنچایا تھا، کابل کو فتح امیر معاویہ کے لشکر سنان ابن مسلمہ کی قیادت میں، جو 45,000 صحابہ کا لشکر سنان ابن مسلمہ کی قیادت میں آیا تھا 45 ہجری میں، اس نے کابل کو فتح کیا، اسی نے افغانستان کو فتح کیا، اسی نے پشاور کو فتح کیا۔ آج پشاور کے 3 میل کے فاصلے پر جو اصحاب بابا کے نام پہ قبر بنی ہوئی ہے، علامہ بلادری نے فتح البلدان میں لکھا کہ وہ قبر اصحاب بابا کے نام کی سنان ابن مسلمہ کی قبر ہے، جو امیر معاویہ کی فوجوں کا سپہ سالار تھا، جس نے ایشیا کے دروازے پر محمد مصطفیٰ کی شریعت کو پہنچایا۔ یہ امیر معاویہ کا نام، امیر معاویہ اسلام کی تاریخ کا وہ جلیل القدر انسان ہے کہ جس نے دنیا کا سب سے بڑا شہر قیصریہ فتح کیا، جس کے 300 بازار تھے، 1,00,000 فوج روزانہ اس شہر میں گشت کرتی تھی، امیر معاویہ نے خود جا کر وہ شہر فتح کیا۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے 750,000 اراضی کو، عرب کی اراضی کو سرسبز و شاداب بنا دیا۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے بچوں کا نام کمیٹیوں میں درج کرانے کا محکمہ جاری کیا، جس نے جیلیں قائم کی، جس نے سی آئی اے اسٹاف کا محکمہ جاری کیا۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے جس نے بری اور بحری فوجوں کی تقسیم کی۔ امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس نے پوری دنیا میں ڈاک کا نظام قائم کیا۔ امیر معاویہ ایک عرف والا کا جوان، آج تو تاریخ کے چیتڑوں کا حوالہ دے کر کہتا ہے جی فلاں تاریخ کہتی ہے، امیر معاویہ ٹھیک نہیں، تو اس معاویہ کو جانتا ہے کہ جس کا قاتلی نے عثمان کے بارے میں حضرت علی سے اختلاف ہوا تھا، اور میں اس معاویہ کی بات کرتا ہوں کہ جس نے پوری دنیا کو سیر و سار کر کے یہودیت کے پرخچے اڑائے، عیسائیت کے پرخچے اڑائے، مشرقوں کے پرخچے اڑائے، مجوسیت کے شوکت کو رونگ ڈالا، اور پوری دنیا کے نصف سے زیادہ حصے پر جزیروں میں دیکھو، سمندروں میں دیکھو، افریقہ میں دیکھو، یورپ میں دیکھو، روس میں دیکھو، چین میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، بلوچستان میں دیکھو، مکان کی سرحدوں پہ دیکھو، پوری دنیا کے ایک ایک ملک میں جس کی فوجوں نے اذانیں دی، جس کی فوجوں نے قرآن پہنچایا، جس کی فوجوں نے محمد کا پرچم لگایا، وہ امیر معاویہ کے لشکر کی فوجیں۔ میں برطانیہ پچھلے سال گیا تو ایک یہودی عالم سے میری بات ہوئی، توجہ کیجیے کتنا سہر ہے یہودیت کے چرکوں میں یہ وادیہ کا. وہ یہودی عالم اس کا نام مسٹر رابرٹ تھا. میں نے اس سے گراسکو نے کہا کہ مسٹر رابرٹ تم تورات کے بھی عالم ہو, انجیل کے بھی عالم ہو, زبور اور قرآن کے بھی اپنے آپ کو حافظ کہتے ہو, مجھے ایک بات بتاؤ. وہ کہنے لگا میں نے پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اسلام میں تمہیں کوئی اچھی چیز نظر آئی؟ اس نے کہا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں. یہودی نے کہا, یہودی نے کیا کہا کہ اسلام میں کوئی؟ میں نے کہا چلو یہ بتاؤ کہ اسلام میں کوئی اچھا آدمی ہے؟ اسلام میں سب سے اچھا آدمی کون؟ تو اس نے کہا سب سے اچھا تو کوئی بھی نہیں, ایک آدمی کچھ اچھا ہے. میں نے کہا وہ کون؟ کہنے لگا وہ حضرت علی کچھ اچھے. میں نے کہا اچھا یہ تو کچھ اچھے, لیکن اسلام میں سب سے برا کون ہے؟ کہنے لگا اسلام میں نہیں پوری دنیا میں سب سے برا بھی ہے معاویہ. میں حیران ہو گیا کہ وہ یہودی تھا, لیکن میں جوش میں نہیں آیا اور میں نے اس سے کہا اچھا یہ بتاؤ میں تیری بات سمجھ گیا ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ حضرت علی کو تم کہتے ہو کچھ اچھے تھے یا تو بہت اچھے تھے؟ حضرت علی کو جس کی وجہ سے اچھائی بھی نہیں اس پیغمبر کو تو تم نعوذ باللہ برا کہتے ہو, اور حضرت علی کو کہتے تھے کچھ اچھے تھے؟ تو کہنے لگا اس کی بات بڑی حیران تھی. اس نے کہا حضرت علی اس لیے اچھے تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں کسی کافر سے جہاد نہیں کیا. بات ہے انہوں نے اپنے دور خلافت میں کسی کافر سے لڑائی, اپنے اسلام کی مخالفت سے لڑائی نہیں لڑی اور ایک انچ زمین بھی فتح کی, اس لیے وہ کچھ اچھے تھے. اور امیر معاویہ اس لیے دنیا کا برا انسان ہے کہ 1250 سال تک یہودیوں نے جو پوری دنیا کے در در پہ ٹھوکریں کھائی ہیں اس کا ذمہ دار معاویہ, اس لیے کہ معاویہ نے یہودیت کی جڑیں کاٹ دی, عیسائیت کو نیست و نابود کر دیا تھا, اس لیے روئے زمین کا سب سے برا یہ معاویہ ہے اور کچھ اچھے نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ جو وہی پیغمبر کی وہی کو لکھتا ہے وہ بہترین انسان ہے, کرام برارہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ مانا پوچھو علماء کو. قرآن کہتا ہے جو وحی کو لکھتا ہے وہ بہترین انسان ہے, اور امیر معاویہ وحی رسول کے چھٹے کاتب تھے, اور پیغمبر اکبر جیشن کے عبد البہرا اس حدیث کی بنیاد پر جو صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی, اس حدیث کی بنیاد پر امیر معاویہ جنتی ہے. ایک طرف قرآن کی آیت اس کو بہترین انسان کہتی ہے, دوسری طرف نبی کی حدیث اس کو جنتی کہتی ہے, اور تیسری طرف تبری کے اندر یا مسعودی کے اندر یا ابن ہشام کے اندر یا تمہارے کالجوں کے نصاب کے اندر یا بی اے اور ایم اے کی کتابوں اور تاریخ کے اندر امیر معاویہ کو برا لکھا جائے, یا مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر یا اور کسی کتاب میں امیر معاویہ کو برا لکھا جائے, تو میں مجھے بتاؤ 1200 سال سے ان چیزوں کو جو قرآن اور حدیث کے 200 سال کے بعد لکھے گئے میں ان کو مانوں یا میں اللہ کے قرآن کو مانوں یا نبی کے فرمان کو مانوں؟ جو امیر معاویہ کے خلاف دنیا میں کوئی بات لکھی وہ صرف یہودیت کا چربا تھا اور وہ پروپگنڈا تھا بنو امیہ کی مخالفت کی بنیاد, ورنہ جتنے احسانات اسلام پر امیر معاویہ نے کیے ہیں خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کے بعد اتنے بڑے احسانات اس دنیا میں اسلام پر کسی نے نہیں کیے. تجزیہ کرو, تاریخ کا مطالعہ کرو, صرف ایک امیر معاویہ. کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا بالکل ہوئی. کہنے لگا دیکھو, ایک آدمی کہنے لگا امیر معاویہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینے کے لیے حضرت علی سے لڑے؟ میں نے کہا بالکل لڑے. کہنے لگا جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں تو دونوں میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں سچے ہوں, دونوں میں ایک جھوٹا تو ضرور ہوگا. میں نے کہا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں ان دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا, دونوں میں ایک جھوٹا ضرور ہوگا, یہ فطرت کا تقاضا ہے. میں نے کہا یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں میں جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا, دونوں سچے ہوتے. اس نے کہا ایسے ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ہو چکا ہے. اس نے کہا کہاں ہوا؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہو چکا, اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہو چکا. کہ دو آدمی آپس میں لڑتے اور اس لڑائی کا ذکر قرآن نے کیا ہے, اور میں نے کہا کہ ان دونوں کا ذکر میں تیرے سامنے کرتا ہوں, تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ دو, امیر معاویہ اور علی میں سے میں کسی کو جھوٹا کہتا ہوں. اس نے کہا وہ کون دو آدمی لڑے؟ میرے کہا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تو اپنے بھائی سے کہا دیکھنا آپ کے پیچھے قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے, لیکن جب واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام اس میں کہ حضرت ہارون کا کوئی قصور نہیں تھا, اس لیے کہ وہ بڑے روکتے رہے لیکن قوم نہیں روکی. لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے تو جوش توحید میں آتے ہی انہوں نے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور لڑنا شروع کر دیا, اور ان کی داڑھی کو پکڑ کر ان کو گھسیٹا اور بازار میں گھسیٹا. اور اس کا ذکر میں نے کیا قرآن نے کیا کہ حضرت ہارون نے رو رو کر کہا کہ اپنے امہ لاتا خود بلیتی ولا دراتی, اے میرے ماں جائے بھائی خدا کے لیے میری داڑھی نہ پکڑو, میرے بالوں کو نہ گھسیٹو. میں نے کہا دیکھو دو آدمیوں کا ذکر لڑائی کا قرآن کرتا ہے, یہ دو آدمی لڑے ہیں قرآن نے بتایا, ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھوٹا کہہ کر دکھاؤ. بات ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے کہا یہ تو دونوں سچے تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ دونوں غلط فہمی کی بنیاد پر لڑائی ہوئی. میں نے کہا اگر دو نبی لڑ کر سچے ہیں تو دو امتی بھی لڑ کر سچے ہیں. اگر موسیٰ اور علی, موسیٰ اور ہارون کو غلط فہمی ہو گئی تھی تو علی اور معاویہ کو بھی غلط فہمی ہو گئی تھی. اگر دو نبی لڑ کر سچے ہیں تو یہ امتی بھی لڑ کر سچے. اور کوال تو ہڑے بھی پلے پہ ہے, ایک تو سانو ٹائم بھی ادو ملتا جب بندے سارے سو جاتے, ستے پہ گا جاگ دے ہو سو گئے خیر. چلو حوالہ دینا سمجھو آپ ہی ہے, ایک حوالہ آپ سماپت فرمائیں, یہ بڑی ضروری بات ہے, اس لیے میں آپ کو وہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمن سپاہی صحابہ یا مولانا حق نواز جنگلی یا ضیاء الرحمان فاروقی اگر شیعہ کے بارے میں سخت زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں اڑا ہوا کہ بھئی ہمارا کوئی ذاتی کیس ان سے قائم ہو گیا ہے, یہ بات نہیں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ؟ ٹھیک ہے, سمجھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا بھائی. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان میں شیعہ کا لٹریچر بارش کی طرح برس رہا ہے. 7.5 لاکھ رسالے ہر مہینے پورے ملک میں مفت بانٹے جاتے ہیں اور اسلام آباد سے چلتے ہیں, اور ان میں صحابہ کے خلاف زہر ہوتا ہے. مثلاً ایک رسالہ اتحاد میں یکجہتی کے نام پر ملتان سے چلا, ملتان کے خانہ فرنگی رام, اس کے 15 نمبر صفحے پر خمینی کا ایک خطبہ لکھا ہوا, اور اس خطبے میں خمینی کہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے لیکن کوئی نبی بھی اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوا, حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے. وہ ملتان سے چپا اتحاد و یکجہتی کے نام. اچھا یہ میرے پاس ایک کتاب ہے خمینیزم و اسلام, جس کا ذکر پہلے بھی میرے ساتھی نے کیا ہے. یہ 4 سال پہلے کتاب لکھی گئی, 3 صوبوں میں حکومت نے اس کو ضبط کیا ہے. کیوں ضبط کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خمینی کی کتابوں کا فوٹو ہم نے دے دیا. پہلے تو لوگ حوالے دیتے تھے کہ یہ فلاں کتاب کے فلاں نمبر صفحے پر یہ لکھا, ہم نے اس کی اصل کتابوں کے فوٹو دیے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیے یہ جو ایک رسالہ ہے ایران کا فاضت اسلامی, کیا نام ہے, جون 1984 میں اس وعدت اسلامی رسالے میں یہ کلمہ طیبہ چھپا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی حجت اللہ. یہ دیکھیے یہ ایرانیوں کا کلمہ طیبہ, اس کے اوپر عنوان ہے, ہم نے اس کا فوٹو دیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا کلمہ علیحدہ خود انہوں نے لکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ خمینی, جس کا یہ کلمہ ہو مجھے آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ مسلمان, بولو تو صحیح. ایسا آدمی جس کا کلمہ یہ ہو اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق ہے, اس کے ساتھ آپ رشتہ کرنا پسند کریں, اس کے شادی اور نکاح میں آپ شریک ہونا پسند کریں, اس کو آپ مسلمان کہنا پسند کریں, اس کو السلام علیکم کہنا پسند کریں گے جس کا یہ کلمہ ہو, بولو ٹھیک ہے، میری بات پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کئی لوگ کہتے ہیں جی بڑی فرقہ وارانہ باتیں ہوں. میں نے کون سی فرقہ وارانہ بات کی ہے؟ میں سنی ہوں اور میں مولوی ہوں اور میں سپاہ صحابہ کا رضاکار ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ جو کفر اس ملک میں پھیل رہا ہے اس کفر کو میں روکوں. میری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیے، اور خمینی کی کتاب ہے کشف الاسرار، وہ کتاب کئی اس کے ایڈیشن چھپے، میرے پاس اس کے دو ایڈیشن اس کی اصل کتابوں کے جو میں نے ایران سے منگوائے ہیں وہ موجود ہیں. اس کتاب کا میں نے ایک فوٹو دیا ہے، اس کے 119 صفحے کا یہ فوٹو ہے، اور اس 119 صفحے پر جس عبارت کا میں نے فوٹو دیا، اس عبارت میں خمینی کہتا ہے، یہ عبارت میں پڑھ کر سناتا ہوں، فارسی کی عبارت ہے. پس اج شمید نے کی کلام، اج ابن خطاب، حضور نے وفات کے وقت عمر فاروق کی زبان سے ایک ایسا لفظ سنا کہ اس لفظ کو سن کر نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. اج کی دنیا رس وہی کلام علاوہ کہ اج اصل کفر وزند کا ظاہر شدہ، عمر کے اس کلام سے اس کے دل کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو. اور جس واقعے کی بنیاد پر فاروق کے عادت سے کفر کا فتویٰ لگایا، اس واقعے کو بیان کرنے والا 11 سال کا ایک بچہ ہے. ایک طرف 11 سال کے ایک بچے کی روایت ہے، اور دوسری طرف 10,000 صحابہ فاروق اعظم کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. لیکن اس ایران کے نام نہاد علم بردار نے فاروق اعظم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا چھوٹی سی بات پر، اور پیغمبر کی حدیث کا مفہوم بھی نہیں سمجھ سکا. تو اپنے آپ کو آیت اللہ کہتا ہے اور بڑا عالم کہتا ہے، اس سے بڑا جاہل دنیا کی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا جو حدیث کے چھوٹے سے مفہوم کو نہیں سمجھ سکا. یہ دیکھیے، اور پھر خمینی کی کا ایک بیان تہران ٹائمز 29 جون کے تہران ٹائمز میں چھپایا، اور وہ بیان ہم نے فوٹو میں یہ دے دیا. یہ دیکھیے اس کا فوٹو ہے انگریزی اخبار کا. اس میں خمینی نے وہی بات کہی جو اتحاد ہو گیا جگہ کی، کہ تمام انبیاء جو بھی دنیا میں آئے اپنے اپنے مشنوں میں ناکام ہو کر واپس چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے تو وہ بھی کامیاب نہیں. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کے ملک میں یہ رسالہ پھیل رہا ہے، یہ اتحاد ہو گیا کا رسالہ پھیل رہا ہے، اور یہ اس کا پتر. اور خمینی نے یہ بھی لکھا، یہ تو باقاعدہ روزنامہ جنگ کراچی سے یہ خبر چھپی ہے 1982 میں، کہ خمینی کہتا ہے کہ ایرانیوں نے جتنی میرے لیے قربانیاں دی ہیں اتنی صحابہ کرام نے رسول اللہ کے لیے نہیں دی. میری عبارت ہے. اور یہ خمینی کی کتاب ہے خطاب و نوجوانان، جو فرانس سے چھپا رسالہ. اس رسالے میں خمینی کہتا ہے کہ مکے اور مدینے پر جب میرا قبضہ ہوگا تو مدینے میں سب سے پہلے میں حضور کے روزے میں پڑے ہوئے 2 بتوں کو نکال کر باہر پھینکوں گا. اور خمینی نے یہ بھی لکھا، اور پاکستان کے علم برداروں، تہران ٹائمز میں اور روزنامہ جنگ میں یہ اخبار بیان چھپ چکا ہے. خمینی کہتا ہے پاکستانیوں کو چاہیے کہ پاکستان کی حکومت کا تختہ اور لیا جائے. یہ دیکھو، جنرل ضیاء صاحب تیری کرسی کے تھلے چاڑو پھیرنے لیے بیان دیتا ہے. اے دیکھ، یہ دیکھو ایک رسالہ ہے الجہاد، اس میں خمینی نے لکھا ہے کہ قادیانیوں کو دینی فرائض سے روکنا ظلم ہے. عبارت اس کے علاوہ 1400 سال کی شیعہ کی سیاسی اور مذہبی تاریخ اس کتاب میں موجود ہے، کہ سیاسی طور پر شیعہ کا کیا کردار رہا اور مذہبی طور پر کیا رہا اور ان کے عقائد کیا ہیں. اصل کتابوں سے یہ اتنی مستند کتاب ہے کہ پاکستان میں 4-5 سال ہو گئے اس کے کسی حوالے کو کوئی آپ کی چیلنج نہیں کر سکا. مختصر اور جامع کتاب ہے، اس کا عربی میں ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور میں درخواست کروں گا آپ تمام لوگوں سے، کیونکہ یہ کتاب بڑی مشکل سے شائع ہوئی ہے، اس لیے اس کے چند نسخے ہمارے پاس موجود ہیں، بڑی معلوماتی دستاویز ہے اور بڑی مشکل سے چھپی ہے، اس لیے سارے دوستوں سے درخواست ہے کر لے جائے. چند نسخے موجود ہیں، یہ لیٹر پیڈ ہے جس کا اعلان میرے ساتھی نے کیا، آئندہ خط اس لیٹر پیڈ پر لکھیں تاکہ گھر گھر میں ابو بکر عمر عثمان علی کا نام پہنچ جائے. آپ چاہتے ہیں کہ صحابہ کا نام گلی گلی کوچے کوچے میں پہلے چاہتے ہیں؟ جو چاہتے ہیں اس لیٹر پیڈ کو خریدے، یہی عبادت اللہ کو قبول ہوگی. یہ سارے رسول سپاہ صحابہ کے رسالہ ہے، یہ بھی لے جائیں.
یہ اسٹیکر ہے، شیعہ اپنے ٹرکوں پر بسوں پر اسٹیکر لگاتا ہے یا علی مدد کا، اور مسلمانوں کا کہتا ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، مدد سوائے اللہ کے کسی سے نہیں مانگی جا سکتی. ٹھیک ہے، ہم نے یہ 50,000 اسٹیکر شائع کیا ہے جس کو کراچی سے کمان کی چوٹیوں پر، بسوں پر، ویگنوں پر، مکانوں پر لگانے کے لیے ہم ایک تعریف چلا رہے ہیں. سارے دوستوں سے درخواست ہے یہ اسٹیکر لے جائیں وہاں ہوتا وانا الحمد للہ. قدم پر چلا ابو بکر عمر کا ہمیں غلام بنا، گلی گلی کوچے کوچے میں صحابہ کا نام بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، انجمن سپاہ صحابہ کو ترقی عطا فرما، جو نوجوان دو ابھی تک سپاہ صحابہ کے جیل میں ہیں اللہ ان کی رہائی کے ساتھ پیدا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کی محمد عمان. یہ کتابیں وغیرہ سامنے موجود.
یہ پروگرام ادارہ کریمیہ تعلیم القرآن اندرون شیرانوالہ گیٹ لاہور کی جانب سے پیش کیا جا رہا تھا. ہمارے ہاں علماء دیوبند کی نادر و نایاب تقریریں، مثلاً حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اور مولانا محمد علی جلندری رحمہ اللہ، مولانا لال حسین اختر رحمہ اللہ اور دیگر تمام جید علماء اکرام اور علماء دیوبند کی نادر و نایاب تقریریں ہر وقت دستیاب ہیں. اس علاوہ دنیا بھر کے تمام قرآن حضرات کی تلاوت اور نامور شعراء کرام کی نعتیں اور نظمیں ہر وقت دستیاب ہیں. ہمارا پتہ ایک بار پھر نوٹ فرما لیں، ادارہ کریمیہ تعلیم القرآن اندرون شیرانوالہ گیٹ لاہور کو یاد رکھیں. اگر آپ گھر بیٹھے وی پی پارسل کے ذریعے کس سے منگوانا چاہیں